السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کوٹ رادھا کشن میں دو مسیحی بھٹا مزدوروں کو توہین قرآن کے الزام میں مشتعل ہجوم نے موت کے گھاٹ اتار دیا. پنجاب حکومت نے معاملے کی تفتیش کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا
سخت حفاظتی انتظامات کے تحت پورے ملک میں یوم عاشور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں عراق میں بھی عاشور محرم کے موقع پر کربلا میں کثیر تعداد میں پولیس تعینات کی گئی ہے اور تاکہ وہ ہزارہا شیعہ عقیدت مندوں کی حفاظت کر سکیں. امریکہ بھر میں ووٹرز وسط مدتی انتخابات میں آج منگل کے روز ووٹ ڈال رہے ہیں. اسرائیل متوقع طور پر منگل کے روز غزہ کے ساتھ 2 سرحدی گزرگاہوں کو کھول رہا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. لاہور سے متصل قصبے کوٹ رادھا کشن میں 2 مسیحی بھٹا مزدوروں کو توہین قرآن کے الزام میں مشتعل ہجوم نے موت کے گھاٹ اتار دیا. مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی اس رپورٹ میں.
منگل کے روز لاہور سے 60 کلومیٹر دور قصبے کوٹ رادھا کشن میں مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں شمع اور شہزاد نام کے 2 مسیحی بھٹا مزدوروں کو ان کے مشتعل ساتھیوں کے مار پیٹ کر ہلاک کرنے کی خبریں ملنے کے بعد حکومت پنجاب نے اس واقعے کا فوری نوٹس لیا ہے. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور قومی اسمبلی کے رکن پرویز ملک نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اس ایکشن کو لے لیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جی انہوں نے ایک 3 ممبر کمیٹی بنا دی ہے. فوراً انویسٹیگیشن بھی اس کی ہوگی اور انکوائری بھی ہوگی، اور اس میں جو قصوروار ہوگا اس کو بالکل پوری سزا ضرور دی جائے گی. اور یہ مسلم لیگ کی ایک پالیسی اور ہمیشہ کی ان کی پرفارمنس اور ہسٹوریکل جو ہماری سچویشن ہے، ہم نے کبھی کسی کو اس میں سے درگزر نہیں کیا. Everybody has to face the law.
بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ایک روز قبل یعنی پیر کے روز پیش آیا تھا، جبکہ منگل کے روز بھٹا مزدوروں کے ایک مشتعل گروپ نے 2 مسیحیوں کو اس الزام میں مار مار کر ہلاک کر دیا. یہ رپورٹ بھی ملی ہے کہ بعد ازاں ان دونوں مسیحیوں کی لاشوں کو جلا دیا گیا تھا. تاہم پنجاب حکومت کی قائم کردہ 3 رکنی کمیٹی ان رپورٹوں کی ابھی تحقیقات کر رہی ہے. ہلاک ہونے والے مسیحیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ میاں بیوی تھے. پاکستان میں بھٹا مزدور ویسے بھی انتہائی تلخ حالات میں کام کرتے ہیں، اور ان پر بھٹا مالکان کی طرف سے ظلم و زیادتی کے واقعات اکثر خبروں کی زینت بنتے ہیں. توہین مذہب کا معاملہ پاکستان میں انتہائی حساس معاملہ ہے، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ محض الزام لگائے جانے پر ہی مشتعل ہجوم حرکت میں آ جاتے ہیں اور تشدد کے مرتکب ہو جاتے ہیں. توہین مذہب کی سزائیں بھی پاکستان میں بہت سخت ہیں. آسیہ بی بی نام کی ایک مسیحی خاتون کو توہین رسالت کے الزام میں 2010 میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، اور گزشتہ دنوں لاہور ہائی کورٹ نے اس خاتون کی اپیل بھی مسترد کر دی تھی. حقوق انسانی کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کو دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ اپنی دشمنی نکالنے یا مخالف کی جائیداد ہتھیانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور.
عاشورہ محرم کے موقع پر پورے پاکستان میں مجلس اعضاء اور ماتمی جلوس نکالے گئے، جن کی حفاظت کے لیے سیکورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے تھے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات میں یوم عاشور منایا گیا، اور منگل کی صبح ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس برآمد ہوئے، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے شام گئے اختتام پذیر ہوئے. ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی یا تصادم اور کسی بھی ممکنہ دہشت گردانہ کارروائی سے بچنے کے لیے جہاں ہزاروں کی تعداد میں پولیس، ایف سی، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اضافی اہلکار تعینات کیے گئے، وہیں حساس علاقوں میں فوج کو بھی چوکس رکھا گیا۔ پاکستانی وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق 54 اضلاع میں فوج، رینجرز، فرنٹیئر کور اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 32,000 سے زائد اہلکار صوبائی حکومتوں کی معاونت کے لیے تعینات کیے گئے، جبکہ 12 ہیلی کاپٹر فضائی نگرانی کے لیے مختص کیے گئے۔ وزارت داخلہ میں ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا جہاں سے ماتمی جلوسوں کی نگرانی اور صوبائی حکومتوں سے مسلسل رابطہ رکھا گیا، جبکہ انٹیلیجنس اداروں سے مسلسل رابطہ بھی قائم رہا تاکہ مخصوص خطرات سے متعلق معلومات کی بنیاد پر بر وقت کارروائی کی جا سکے۔ مختلف شہروں بشمول کراچی، کوئٹہ، پشاور، لاہور اور راولپنڈی میں موبائل فون سروس دن بھر عارضی اور جزوی طور پر معطل رہی، جبکہ بعد ازاں بحال ہونا شروع ہو گئی۔ جلوس کے راستوں کے اطراف خاردار تاریں اور دیگر رکاوٹیں کھڑی کر کے غیر متعلقہ آمد و رفت کو بند کر دیا گیا تھا، جبکہ عزاداری میں شرکت کے لیے آنے والوں کو بھی جامع تلاشی کے بعد جلوس میں شامل ہونے دیا گیا۔ سندھ پولیس کے سربراہ غلام حیدر جمالی نے کہا کہ جن راستوں سے جلوس نے گزرنا تھا ان کی کڑی نگرانی کی جاتی رہی
کہ روف ٹاپ پہ، باقی جگہوں پہ جو موسٹ سینسیٹیو پلیسز ہیں ان میں ہم نے سنائپر شوٹنگ والے جو جوان ہیں وہ بھی لگائے ہیں۔
کراچی ساؤتھ کے اعلیٰ پولیس افسر عبدالخالق شیخ نے کہا کہ اس مرتبہ دہشت گردی کا خطرہ زیادہ ہے، اس لیے ماتمی جلوس کے خاتمے پر شرکا کی گھروں کو واپسی کے دوران بھی شہر بھر میں سیکیورٹی اہلکار چوکس رہیں گے۔
کیونکہ بہت عرصے سے اس کی تیاری کر کے اور بڑے سائنٹیفک طریقے سے یہ کیا گیا ہے، اور پچھلے سالوں میں جو سیکیورٹی کے انتظامات بڑے سخت ہوتے تھے ان سے بھی یہ بہتر انتظامات ہیں، کیونکہ خطرہ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔
پاکستان میں ماضی میں شیعہ مسلک کے افراد کے ماتمی جلوسوں پر جان لیوا بم حملوں کے علاوہ فرقہ وارانہ تصادم کے واقعات پیش آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے محرم کے پہلے 10 روز خاص طور پر انتہائی حساس تصور کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ سال یوم عاشور کے موقع پر وفاقی دارالحکومت سے ملحقہ شہر راولپنڈی کے مصروف تجارتی مرکز راجہ بازار میں ہونے والے فرقہ وارانہ تصادم میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، جبکہ بعد ازاں املاک کو نظر آتش کیے جانے سے کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہوا۔ حالات اس حد تک کشیدہ ہو گئے تھے کہ علاقے میں فوج طلب کر کے کرفیو بھی نافذ کرنا پڑا۔ واقعے کے بعد اس سال کے دوران اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر متعدد شیعہ اور سنی علماء کو ہدف بنا کر قتل کیا جا چکا ہے۔ ماضی میں 4 صوبائی دارالحکومتوں کے علاوہ شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں بھی محرم کے دوران ہلاکت خیز واقعات دیکھے گئے۔ حکومت کے علاوہ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ مختلف مسالک اور مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دے کر ایسے عناصر کی کوششوں کو ناکام بنائیں جو ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں بھی یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کئی مقامات پر صورتحال کشیدہ رہی۔ مزید احوال نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
پورے ملک میں سخت سیکورٹی کے درمیان یوم عاشور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر جگہ جگہ تعزیہ کے جلوس نکالے گئے اور نواس رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا غم منایا گیا۔ دارالحکومت دہلی میں 2 علاقوں میں کشیدگی کے سبب غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ مشرقی دہلی کے ترلوک پوری میں فرقہ وارانہ تشدد اور باہری دہلی کے بوانہ میں فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ سے پولیس پوری طرح مستعد رہی۔ ترلوک پوری میں دیوالی کے موقع پر تشدد پھوٹ پڑنے کی وجہ سے اب بھی دفعہ 144 نافذ ہے اور 1,000 سے زائد پولیس جوان علاقے میں تعینات ہیں اور گشت کر رہے ہیں، جبکہ بوانہ میں جلوس کے راستے کے سلسلے میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ ہندو فرقہ کی جانب سے اتوار کے روز مہا پنچایت بلانے اور تعزیہ کا جلوس نکالنے کی اجازت نہ دینے کے اعلان کے بعد حالات خراب ہو گئے۔ پولیس نے مقامی باشندوں کے ساتھ مل کر ایک متبادل راستے پر سمجھوتا کرایا۔ بوانہ کے مقامی مسلمانوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ہی علاقے میں جلوس نکال کر ختم کر دیا، باہر نہیں لے گئے۔ اس موقع پر پولیس نے جلوس کے دوران تلوار، لاٹھی اور چاقوؤں کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ دہلی کے پولیس کمشنر بی ایس بسی نے حالات کو دیکھتے ہوئے انٹرپول کی جنرل اسمبلی میں شرکت کا اپنا پروگرام منسوخ کر دیا۔ وہ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے ساتھ موناکو جانے والے تھے۔ پولیس نے ترلوک پوری اور بوانہ پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون طیاروں کا بھی استعمال کیا۔ ادھر تلوک پوری میں مقامی ہندوؤں نے تعزیہ کے جلوس کی قیادت کر کے فرقہ وارانہ یکجہتی کی مثال قائم کی. انہوں نے کہا کہ وہ مقامی باشندوں کے ساتھ ہمیشہ تعزیہ بناتے رہے ہیں اور اس بار بھی انہوں نے بنایا ہے. یوں تو پورے شہر میں حفاظتی انتظامات سخت تھے, مگر جن علاقوں میں جلوس نکلنے والے تھے اور جہاں سے گزرنے والے تھے, جیسے کہ فصیل بند شہر, کشمیری گیٹ, اجمیری گیٹ, کربلا, جور باغ, کناٹ پلیس, پارلیمنٹ اسٹریٹ, نظام الدین, مہرولی اور جامعہ نگر وغیرہ میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے. اتر پردیش کے حساس شہروں میں بھی سخت حفاظتی انتظامات کے تحت تعزیہ کے جلوس نکالے گئے. ریاست کے کشی نگر میں دو فرقوں کے مابین ٹکراؤ کی خبر ہے. اطلاعات کے مطابق پولیس نے صورتحال پر قابو پا لیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
افغانستان کے صدر نے واگا بارڈر پر ہونے والے خودکش حملے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے وزیراعظم نواز شریف سے اس کے بارے میں بات کی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
گزشتہ اتوار کو لاہور کے قریب پاکستان اور بھارت کی سرحد پر واقع واگا میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں 60 افراد کی ہلاکت کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی ہے, جبکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی ایک موقر تنظیم نے حکومت سے ایسے واقعات کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی احمد زئی نے بھی پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کو ٹیلی فون کر کے اس دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا. سرکاری بیان کے مطابق افغان صدر نے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ملک کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت اور عوام پاکستانیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. وزیراعظم نواز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اتوار کی شام واہگا میں خودکش بمبار نے اس وقت خود کو جسم سے بندھے بارودی مواد سے اڑا لیا جب سرحد پر پرچم اتارنے کی معمول کی تقریب کے بعد لوگ واپس جا رہے تھے. اس دھماکے میں 60 افراد ہلاک اور 120 کے لگ بھگ زخمی ہو گئے تھے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی واہگا خودکش بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی دہشت گردانہ کارروائی کا ہرگز کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. ان کے ترجمان کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ سیکرٹری جنرل نے پاکستانی عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ اس حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں. ادھر امریکہ کی طرف سے بھی اس واقعے کی مذمت کے ساتھ ساتھ اس میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا کہا گیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی میں ان کا ملک اور پاکستان اہم شراکت دار ہیں اور اس ضمن میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں تعینات امریکی سفیر رچرڈ آلسن نے بھی ایک بیان میں واہگا بم دھماکے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اس کی تحقیقات میں امریکہ مناسب معاونت کے لیے بھی تیار ہے. ادھر انسانی حقوق کی ایک موقر تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی واہگا میں ہونے والے بم دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے ایسے اقدامات کرنے پر زور دیا ہے کہ جن سے اپنی مرضی سے معصوم لوگوں کو ہلاک کرنے والے دہشت گردوں کی صلاحیت کو ختم کیا جا سکے. ایک بیان میں تنظیم کی چیئرپرسن زہرا یوسف کا کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں کے خلاف جاری کارروائیوں اور ان میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو برباد کرنے کے دعووں کے باوجود دہشت گردوں کی طرف سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو نشانہ بنایا جانا ایک تشویشناک امر ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکام کو اپنی حکمت عملی میں ایسے تمام عوامل کو شامل کرنے پر غور کرنا چاہیے جن سے ملک میں امن اور لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. اس خودکش بم دھماکے کی ذمہ داری کل عدم تحریک طالبان سے منسلک دو مختلف تنظیموں کی طرف سے قبول کی گئی تھی اور اسے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی کا رد عمل قرار دیا گیا تھا. 15 جون کو فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے حکام متنبع کرتے آ رہے تھے کہ ان کارروائیوں کا رد عمل دہشت گردانہ واقعے کی صورت میں رونما ہو سکتا ہے, لیکن ضرب عزم کے بعد ہونے والا یہ پہلا سب سے بڑا مہلک دہشت گرد حملہ تھا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ بھر میں ووٹرز وسط مدتی انتخابات میں آج منگل کے روز ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ انتخابات اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ ان میں یہ تعین کیا جائے گا کہ صدر باراک اوباما کی مدت صدارت کے آخری 2 سال میں کانگریس میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز میں سے کون برتری حاصل کرے گا. ریپبلکنز کو امریکہ میں عام طور پر زیادہ قدامت پسند سیاسی پارٹی خیال کیا جاتا ہے. پہلے ہی 435 رکنی ایوان نمائندگان کا کنٹرول اسے حاصل ہے اور ممکن ہے کہ ان کی 233 نشستوں میں مزید اضافہ ہو جائے. ریپبلکنز 100 نشستوں والے سینٹ کے ایوان میں بھی اکثریت حاصل کر سکتے ہیں, جہاں اس وقت زیادہ لبرل ڈیموکریٹس کی 55 کی عددی اکثریت ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
منگل کے روز کے ان انتخابات میں ہاؤس کی کل 435 نشستیں دو پر ہیں، جبکہ سینٹ کی 36 نشستوں اور 50 ریاستوں میں سے 36 کے گورنروں کا فیصلہ بھی یہی انتخابات کریں گے۔ زیادہ تر تجزیہ کار یہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ ریپبلکن زیوان نمائندگان میں اپنی اکثریت کو عددی اعتبار سے بہتر کریں گے، جبکہ سینٹ پر بھی وہ دوبارہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ جائزہ رپورٹیں ظاہر کرتی ہیں کہ رائے دہندگان صدر باراک اوباما سے اور ملک کی سمت سے خوش نہیں ہیں۔ فرینک نیو پورٹ گیلپ پولنگ آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں، میرے خیال میں امریکی ووٹروں کے ذہن میں جو بات بہت مستحکم ہو گئی ہے وہ ملکی معیشت اور روزگار کے موقعوں کی دستیابی ہے، اور یہی شہریوں کے ذہنوں میں سر فہرست ہے۔ صدر باراک اوباما کے لیے بھی وسط مدتی انتخابات بہت اہمیت رکھتے ہیں، جو ڈیموکریٹس پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ماہرین کے مایوس کن تبصروں اور پیش گوئیوں کو نظر انداز کر دیں اور ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مایوسی کسی بھی شخص کو چاند پر نہیں پہنچا دے گی، اس نے کبھی جنگوں کو ختم نہیں کیا ہے، اس نے کبھی بیماریوں سے چھٹکارا نہیں دیا، اس نے کاروبار بھی مضبوط نہیں کیا، اس نے کبھی نوجوان ذہنوں کو راستہ نہیں دکھایا۔ مایوسی ایک انتخاب ہے اور امید اس سے بہتر انتخاب۔ لیکن صدر باراک اوباما شاید تاریخ سے برسر پیکار ہیں۔ امریکہ میں ماضی میں زیادہ تر مواقعوں پر ایسے صدر کی جماعت جو دو مدتوں سے اپنے دفتر میں موجود ہوں، عموماً دوسری مدت کے دوران ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں نقصان اٹھاتی ہے، اور صدر باراک اوباما کی مقبولیت کے کم تر سزا پر ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں ڈیموکریٹ امیدواروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نیشنل کمیٹی کے سابق چیئرمین مائیکل ڈنکن جیسے ریپبلکن رہنما بڑے محتاط انداز میں پر امید ہیں کہ وہ سینٹ میں دوبارہ اکثریت حاصل کر لیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے مقابلے، خاص طور پر سینٹ پر، دوڑ بہت مقامی سطح کی دوڑ ہوتی ہے، اور اس وقت ہمارے پاس اچھے امیدوار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہوا بن گئی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ابھی تک کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، ہم اس کو اتنا آسان نہیں لے سکتے۔ وسط مدتی انتخابات میں عموماً توجہ ملکی معاملات پر مبذول رکھی جاتی ہے، لیکن اس سال مشرق وسطی میں اسلامک اسٹیٹ کے ظہور اور ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کے خوف نے انتخابی مہم کو آخری ہفتوں کے دوران کمزور کیا ہے۔ اس سال سینٹ کی زیادہ تر سیٹیں جن ریاستوں میں ہیں وہ ریپبلکنز کی طرف جھکاؤ رکھنے والی ریاستیں سمجھی جاتی ہیں، اور تازہ ترین جائزہ رپورٹیں ریپبلکنز کی جانب ووٹروں کے جھکاؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔ سینٹر فار ریسپونسو پالیٹکس کے جائزے کے مطابق اس وسط مدتی انتخابات پر اندازاً $4 بلین خرچ آیا ہے، اور اس طرح یہ ملک کی انتخابی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرقی یوکرین میں خود ساخت عوامی جمہوریہ میں منگل کے روز ایک روس نواز باغی لیڈر سربراہ کی حیثیت سے حلف اٹھا رہے ہیں۔ الیگزینڈر زخارچین کو عوامی جمہوریہ دونیتس کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا رہے ہیں، جنہوں نے نام نہاد انتخابات میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ ان انتخابات کو کیف حکومت اور مغربی طاقتیں غیر قانونی قرار دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے منگل کے روز سیکیورٹی چیف کے ساتھ اس کے بعد بات چیت کی ہے، جب روس کے حامی علیحدگی پسندوں نے کیف سے آزادی کے دعوے کے طور پر انتخابات منعقد کیے ہیں۔ صدر پوروشینکو نے کہا ہے کہ اتوار کے روز کی ووٹنگ محض ڈھونگ تھی، اور جو کہ باغیوں کے ساتھ ستمبر میں ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ مسٹر پوروشینکو کہہ رہے تھے کہ یہ مصنوعی انتخابات 5 ستمبر کے منسک کے پروٹوکول کی وحشیانہ خلاف ورزی ہے۔ منسک کے پروٹوکول میں یوکرین کے قانون کے تحت ڈون باس کے علاقے میں قبل از وقت مقامی انتخابات منعقد کروائے جا سکتے ہیں، ہم انہیں پورا موقع فراہم کریں گے، تاہم 2 نومبر کے اس مصنوعی عمل نے امن کے اس عمل کو نقصان پہنچایا ہے جسے انتہائی کوششوں کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ مسٹر پوروشینکو نے یہ بھی کہا کہ وہ امن عمل کے کچھ حصوں کو منسوخ کر رہے ہیں جن میں باغیوں کے قبضے والے علاقوں میں خود مختاری دی گئی تھی۔ اتوار کے روز ہونے والے انتخاب کا مقصد روسی زبان بولنے والے مشرقی علاقوں لوہانسک اور دونیتسک میں قانون ساز جماعت میں روس کے حامیوں کو شامل کرنا تھا، تاہم اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین سب نے اس ووٹنگ کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ نتیجے کو قبول نہیں کریں گے۔ واشنگٹن میں امریکی فضائیہ کے جنرل فلپ بریڈلو نے صحافیوں کو بتایا کہ پیر کے روز روس مؤثر طریقے سے اپنی جانب سے یوکرین کی سرحد کے قریب اپنی فوجوں کو تعینات کر رہا ہے۔ ان جگہوں پر یوکرین اور روسی سرحد بالکل کھلی ہے۔ روسی ساز و سامان، نئی رسد اور تربیتی پروگرام بھی آزادی سے جاری رہے، اور جو کچھ میں نے کہا اور جو تبدیلی آئی وہ یہ ہے کہ حد بندی مزید واضح ہو گئی ہے اور یوکرین اور روسی سرحد کے آر پار جانا آسان ہو گیا ہے۔ اتوار کے روز کے انتخابات اس کے ایک ہفتے بعد منعقد کیے گئے جب یوکرین بھر میں نئی پارلیمان کے انتخاب کے لیے گرم جوشی سے ووٹنگ کی گئی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
عراق کے شہر کربلا معلہ میں کثیر تعداد میں پولیس تعینات کی گئی ہے جو عاشور محرم کے موقع پر ہزارہا شیعہ عقیدت مندوں کی حفاظت پر مامور ہے۔ اسلامک اسٹیٹ شدت پسندوں کی طرف سے حملوں کی دھمکیوں کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں شیعہ عازمین کربلا میں جمع ہیں اور امام عالی مقام کی شہادت کی یاد منا رہے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ عسکریت پسندوں نے عاشورہ کے لیے کربلا جانے والوں پر اس سے پہلے کے مہلک حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسی اثنا میں انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے شمالی شام کے قصبے کوبانی سے اغوا کیے جانے والے بچوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ گروپ نے منگل کے روز چار لڑکوں کے انٹرویو کیے جو مئی میں اغوا کیے جانے والے 153 لڑکوں کے گروپ میں شامل تھے اور جنہیں کوبانی سے 55 کلومیٹر دور ایک قصبے میں رکھا گیا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ ان لڑکوں نے بتایا کہ جو کوئی بھی بھاگنے کی کوشش کرتا اس کو سخت اذیتیں دی جاتی اور مارا پیٹا جاتا۔ کرد عہدیداروں نے نیو یارک میں قائم اس گروپ کو بتایا کہ عسکریت پسندوں نے پچھلے ہفتے ان لڑکوں کے آخری گروپ کو رہا کیا۔ اسرائیل متوقع طور پر منگل کے روز غزہ کے ساتھ دو سرحدی گزرگاہیں کھول رہا ہے۔ کیرم شالوم اور ایریز گزرگاہیں اتوار کے روز ایک راکٹ حملے کے بعد بند کر دی گئی تھیں جو دو روز پہلے فلسطینی جانب سے اسرائیل پر فائر کیا گیا تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے یہ دوسرا راکٹ حملہ ہے جو جولائی اور اگست میں اسرائیل کی غزہ عسکریت پسندوں کے ساتھ 50 روزہ جنگ بند ہوئی تھی۔ میکسیکو کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک اعلی سطح کے سیکیورٹی افسر اور اس کی بیوی کو اس علاقے میں قتل کر دیا گیا ہے جو منشیات سے منسلک تشدد کی لپیٹ میں ہے۔ ریکارڈو نینو ویلیریل اور ان کی بیوی کو ہفتے کے روز اس وقت گولی کا نشانہ بنایا گیا جب وہ شمالی ریاست نیویوو لیریڈو میں سفر کر رہے تھے۔ دونوں کی لاشیں دوسرے روز راکیروں کو نظر آئیں۔ شمالی کوریا نے امریکہ کے ساتھ جوہری یا انسانی حقوق کے بارے میں بات چیت کے امکان کو رد کیا ہے کیونکہ اس کے بقول امریکہ اس کی کمیونسٹ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے۔ منگل کے روز یہ بیان بظاہر اقوام متحدہ کے اس مسودہ قرارداد کی طرف اشارہ ہے جو تجویز پیش کرتا ہے کہ شمالی کوریا کو اس کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں پیش کیا جائے۔ برکینا فاسو کے اپوزیشن لیڈرز نے اپنا احتجاج منسوخ کر دیا ہے اور وہ ملک کی فوجی قیادت کے ساتھ قومی اتفاق رائے سے ایک حکومت کے قیام کے لیے بات چیت جاری رکھیں گے۔ اپوزیشن لیڈر زیفرین ڈیابرے نے یہ بیان دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سامعین، دماغ کے علاج معالجے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مرگی کے مریضوں کو مزاروں پر لے جانے اور تعویذ گنڈوں کے بجائے اگر ان کا مکمل اور درست علاج کرایا جائے تو مریض جلد صحت یاب ہو سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 20 لاکھ افراد اس بیماری کا شکار ہیں، جس میں نوجوانوں اور چھوٹے بچوں میں اس بیماری کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں اس مرض کو بیماری نہیں سمجھا جاتا۔ اکثر لوگ اسے جنات کا سایہ یا آسیب کہہ کر اس کے مریض پر تعویذ گنڈے کرانے اور مریض کو نارمل کرنے کے لیے مزارات اور پیری مریدی کا سہارا لیتے ہیں، جس سے اس مرض کو مزید نقصان پہنچتا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ مرگی کے دورے مسلسل پڑنے سے دماغ سخت متاثر ہوتا ہے اور مرگی کے ایک دورے سے دماغ کے لاکھوں خلیات مردہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مریض کو آدھے گھنٹے تک دورہ پڑتا رہے تو اس کا دماغ 25% بیکار ہو جاتا ہے، جس کے لیے دوروں کو دواؤں سے روکنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ماہر امراض کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 70% مرگی کے مریضوں کو مکمل علاج دستیاب نہیں ہے، جبکہ ملک کے اکثر دیہاتوں میں مرگی سے متاثرہ مریضوں کو دوائیں دستیاب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اکثر مریض مکمل علاج سے محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ اگر اس مرض کا مکمل علاج کیا جائے تو مریض ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ پاکستان سوسائٹی اور نیورولوجی سے وابستہ ماہر امراض دماغ ڈاکٹر مالک کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ کے نیورون مکمل طور پر فعال نہ ہونے سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے، جس میں رسولی اور دماغ کے برقی خلل بڑی وجہ بنتے ہیں، جس کے باعث جسم کو کنٹرول کرنے والے دماغی خلیے متاثر ہوتے ہیں اور جس سے مریض پر دورہ پڑتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ڈاکٹر اس مرض کے بارے میں آگاہی سے متعلق اہم کردار ادا نہیں کر سکتے، بلکہ حکومتی سطح پر ایسی بیماریوں کے لیے آگاہی پروگرام منعقد کروانے اور مرگی جیسی بیماری کے لیے مفت ادویات کی فراہمی بھی ضروری ہے، تاکہ علاج معالجے کے ذریعے اس بیماری کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 50 لاکھ افراد مرگی کے مرض کا شکار ہیں۔ پاکستان میں مرگی کے مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد دیہی علاقوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اعداد شمار کے مطابق پاکستان کے شہروں میں 27.5% مریض، جبکہ دیہی علاقوں کے صرف 2.9% لوگ مرگی کے مرض کا باقاعدہ علاج کرواتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج فکر و فن میں کچھ ذکر ہو جائے اس فنکارہ کا جو بقول احمد فراز آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، شبانہ اعظمی۔ شبانہ اعظمی نے فن اور آرٹ کے دلدادہ گھرانے میں آنکھ کھولی، اور سن تھا 1950 اور تاریخ 18 ستمبر۔ والد کیفی اعظمی مشہور شاعر تھے اور والدہ شوکت اعظمی ایک سٹیج ایکٹریس تھی۔ شبانہ نے ممبئی سے سائیکالوجی میں گریجویٹ کی ڈگری لی اور پونہ سے فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا سے ایکٹنگ کا کورس کیا۔ شبانہ اعظمی کی شادی مشہور شاعر اور اسکرین رائٹر جاوید اختر سے ہوئی۔ شبانہ کی پہلی ریلیز فلم انکر تھی، جو ٹرو سٹوری پر مبنی تھی۔ اس کے بعد شبانہ نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی اور کئی نیشنل اور انٹرنیشنل فلم فیئر ایوارڈ اپنے نام کیے۔ شبانہ اعظمی نے چند ہالی ووڈ فلموں میں بھی کام کیا، ایک سوپ اوپرا، اور سٹیج پر بھی بہت سے ڈراموں میں کام کیا۔ اس کے علاوہ شبانہ اپنے والدین کی طرح سوشل ورک میں بھی ہمیشہ پیش رہیں۔ وہ ناانصافی ہو، بچوں کی زندگیوں کا سوال ہو یا ایڈس کی مہم، شبانہ نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شبانہ اعظمی کا نام فلم کے معیاری ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ منگل کو قبائلی علاقوں میں بموں کے 2 دھماکوں میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 2 کا تعلق نیم فوجی دستوں سے تھا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے 2 مختلف قبائلی علاقوں خیبر اور اورکزئی ایجنسی میں بم دھماکوں میں 2 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 5 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ خیبر ایجنسی میں ہونے والے بم دھماکے میں فرنٹیئر کور کے 2 اہلکار اور مقامی امن کمیٹی کا 1 رضاکار ہلاک ہو گیا۔ مقامی حکام کے مطابق منگل کو یہ دھماکہ زخا خیل بازار میں سڑک کنارے نصب بم سے کیا گیا۔ بظاہر اس حملے کا نشانہ فرنٹیئر کور کے اہلکار تھے، لیکن بم دھماکے کی زد میں آ کر قریب سے گزرنے والا مقامی امن کمیٹی کا 1 کارکن بھی ہلاک ہو گیا۔ بم دھماکے سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے اضافی دستوں نے زخا خیل بازار اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں مشتبہ افراد کی تلاشی کے لیے کاروائی شروع کر دی۔ اس بم دھماکے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد اورکزئی ایجنسی کے علاقے کلایا میں ایک بم دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ ایک امام بارگاہ کے قریب ہوا، لیکن قبائلی انتظامیہ کی طرف سے اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ واضح رہے کہ خیبر ایجنسی میں پاکستانی فوج نے گزشتہ ماہ خیبر 1 کے نام سے آپریشن کا آغاز کیا، جس کے بعد عسکریت پسندوں کی طرف سے اس قبائلی علاقے میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں تیزی آئی۔ حکام کے مطابق خیبر 1 نامی اس آپریشن میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ علاقے میں فوجی کارروائی کے آغاز کے بعد خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں سے لگ بھگ 200,000 افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے، جن میں نصف سے زائد تعداد بچوں کی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں 2 نوجوانوں کی ہلاکت کے خلاف سری نگر میں مظاہرے ہوئے ہیں اور کرفیو کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
پیر کی شام بھارتی فوج نے سری نگر کے مضافات میں واقع چھترگام علاقے میں ایک نجی موٹر کار پر مبینہ طور اندھا دھند فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک 14 سالہ لڑکے سمیت 2 افراد ہلاک اور 2 شدید طور پر زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ کار کے ڈرائیور نے ایک عارضی چیک پوسٹ پر تعینات فوجیوں کی طرف سے روکنے کے لیے کیے گئے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن فائرنگ میں ہلاک ہونے والے 8ویں جماعت کے طالب علم فیصل احمد کے والد محمد یوسف نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ موقع واردات پر موجود شہریوں کے مطابق فوجیوں نے اچانک بیچ سڑک پر آ کر کار روکنے کی کوشش کی تو اس کا ڈرائیور حواس باختہ ہو گیا اور وہ گاڑی پر کنٹرول برقرار نہ رکھ سکا، اور جو ہی کار سڑک کے کنارے کھڑے بجلی کے ایک کھمبے سے ٹکرا گئی تو فوجیوں نے اسے گھیرے میں لے کر اس پر اندھادھند فائرنگ شروع کی۔ بھارتی فوج نے منگل کو بتایا کہ اس نے واقعے کی تحقیقات کا کام تیز کر دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر یقین دلایا کہ اگر فوجیوں کو قصوروار پایا گیا تو ان کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی۔ بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ واقعے میں ملوث فوجیوں کو ڈیوٹی سے ہٹا کر اس جگہ پہنچا دیا گیا ہے جہاں افسران تحقیقات کا کام کر رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ زخمی نوجوانوں کو فوجی اسپتال میں مناسب علاج ہو رہا ہے اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے بھارتی وزیر دفاع ارون جیٹلی کو فون کر کے واقعے کی ایک مقرر مدت کے اندر غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ فائرنگ کے اس واقعے کو ٹالا جا سکتا تھا اور ایک اس سے بھارتی کشمیر میں بہتر ہو رہے حفاظتی ماحول پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ منگل کو ہلاک ہونے والے افراد کی نماز جنازہ میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ وہ بھارت کے خلاف اور آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے جب ایک بڑی سڑک پر آ گئے تو علاقے میں کرفیو نافذ کرنے والے پولیس والوں اور نیم فوجی دستوں نے انہیں آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی۔ سوگواروں نے مشتعل ہو کر پولیس پر پتھر برسائے اور پولیس نے اشکاور گیس کے گولے دا کر انہیں منتشر کیا۔ منگل کو سرینگر کے بیشتر علاقوں میں مقامی پولیس اور بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف نے شیعہ مسلمانوں کو روایتی راستوں سے زلزنا کا جلوس نکالنے سے روکنے کے لیے بھی کرفیو پابندیاں نافذ کی۔ تاہم شہر کے مرکزی علاقے لال چوک میں عزاداروں نے کرفیو پابندیاں توڑتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پولیس نے پہلے ان کے خلاف طاقت استعمال کی اور پھر انہیں گرفتار کر کے ایک قریبی تھانے میں لے گئی۔ بھارتی کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں اگرچہ روایتی راستوں سے محرم کے ماتمی جلوس نکالنے پر گزشتہ 25 برس سے پابندی عائد ہے، عزاداروں کو ان علاقوں میں معمولی پابندیوں کے تحت تعزیے نکالنے اور ماتمی جلسے کرنے کی اجازت ہے جہاں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری یورپ، مشرق وسطی اور ایشیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ ان علاقوں کے رہنماؤں سے اقتصادی اور سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کریں گے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری پہلے پیرس پہنچیں گے جہاں وہ فرانس کے وزیر خارجہ لوریٹ فیبیوس سے مختلف مسائل، مثلاً یوکرین تنازع، ایبولا اور عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف جاری جنگ پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اٹلانٹک کونسل کے رابرٹ مینننگ کہتے ہیں کہ دولت اسلامیہ سے متعلق بات چیت کا نتیجہ امریکی قیادت میں اتحادی کوششوں کو وسعت دینے کی صورت میں آ سکتا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ یورپ کی مزید شمولیت کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے اٹلانٹک کونسل کے رابرٹ مینننگ کے۔ محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ پیرس میں قیام کے دوران جان کیری کو موقع ملے گا کہ وہ عمان میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن اور ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف کے ساتھ سہ فریقی اجلاس سے پہلے اپنے فرانسیسی ہم منصب سے ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کر سکیں۔ گزشتہ ہفتے جان کیری نے کہا تھا کہ ان کوششوں کا مقصد ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیتوں کو ختم کرنا ہے۔
There are four present pathways to a bomb from the hidden so-called secret facility in a mountain called Fort Al.
اس وقت ایران کے پاس بم بنانے کے 4 راستے موجود ہیں۔ ایک پراسرار راستہ جو فارڈوب نامی ایک پہاڑ میں خفیہ سہولت کے نام سے موجود ہے، دوسرا قابل رسائی یورینیم کی افزودگی کی سہولت، تیسرا پلوٹونیم ہیوی واٹر ری ایکٹر جسے عرب کہا جاتا ہے، اور چوتھا ایران کی خفیہ سرگرمیاں۔ یہ الفاظ تھے جان کیری کے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری بیجنگ بھی جائیں گے جہاں وہ ایپک کے وزارتی اجلاس میں شریک ہوں گے، جبکہ صدر اوباما نے بھی بعد ازاں اس اجلاس میں شریک ہونا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق جان کیری امریکی عہدیداروں سے امریکی ترجیحات، مثلاً ماحول دوست توانائی، سائبر سیکیورٹی اور خواتین کی اقتصادی خود مختاری پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کا ادارہ آئندہ 10 سال کے دوران بے وطنی یا لا قومیتی کو ختم کرنے کے لیے ایک عالمی مہم کا آغاز کر رہا ہے۔ آئی بلونگ نامی مہم کا مقصد ان لاکھوں افراد کو اس قانونی بندش سے نکالنا ہے جس کے وہ پابند ہیں کیونکہ ان کی کوئی شہریت نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے شہری حقوق سے محروم ہیں۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ کم از کم 1 کروڑ افراد بے وطنی یا لا قومیتی کا شکار ہیں اور ہر 10 منٹ بعد ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا تعلق کسی ریاست سے نہیں ہوتا۔ جس بھی ملک میں بستے ہوں یہ بے وطن لوگ اپنے قانونی حقوق سے محروم ہوتے ہیں۔ UNHCR का कहना है कि कानूनी तौर पर इन बेवतन लोगों का कोई वजूद नहीं है, इनकी कोई शनाख्त नहीं है, कोई जन्म पर्ची नहीं है और किसी भी किस्म की कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए इनकी सेहत आमा, तालीम और कानूनी मुलाजमत तक कोई रसाई नहीं होती। चंद मुल्कों में तो मरने पर इन बेवतन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जाता। पनाह गजीनों के लिए अक्वामे मुतहदा के हाई कमिश्नर एंटोनियो गुटरेस का कहना है कि बेवतनी की कैफियत में बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं। उनका कहना है कि ऐसी सूरत हाल नस्ली, मजहबी या सिन्फी इम्तियाज पर मबनी होती है। गुटरेस का कहना है,
The most well-known and well-discussed case in the world is the Rohingyas in Myanmar.
दुनिया में सबसे ज्यादा मारूफ और बहस में आने वाला केस म्यांमार में रोहिंग्या अफराद का है, जिनकी तादाद 10 लाख से ज्यादा है। यकीनन इनमें से किसी को या ज्यादातर को शहरियत हासिल नहीं है। म्यांमार में इन्हें बांग्लादेश से आए हुए गैर कानूनी तारकीने वतन समझा जाता है, लेकिन अगर आप बांग्लादेश जाएं तो ये लोग म्यांमार से गैर कानूनी तारकीने वतन हैं, जिसके मानी हैं कि रोहिंग्या अफराद की गालिब अक्सरियत की कोई शहरियत नहीं है और ना ही कोई हकूक हैं। दीगर ममालिक जहां शहरियत न रखने वाले अफराद की आबादियां हैं, इनमें आइवरी कोस्ट, थाईलैंड, लेटविया और डोमिनिकन रिपब्लिक शामिल हैं। बेवतनी उस वक्त भी अमल में आती है जब कोई मुल्क टूटता है, जैसा कि साबिक सोवियत यूनियन और योगोस्लाविया के टूटने पर हुआ। बेवतनी की एक और बड़ी वजह वो कवानीन है जो खवातीन को मर्दों के मुकाबले में अपने बच्चों को शहरियत मुंतकिल करने के हक से महरूम करते हैं। दुनिया में इस वक्त 27 ममालिक हैं जहां ऐसे कवानीन मौजूद हैं। इदारे का कहना है कि दुनिया में बढ़ते हुए तनाजात भी बेवतनी के खतरात में इजाफा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और शाम में लाखों अफराद को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। जिला वतनी में पैदा होने वाले हजारहा बच्चों की पैदाइश का कोई इंदराज नहीं है। हाई कमिश्नर गुटरेस कहते हैं कि लबनान और उर्दन में पैदा होने वाले शामी पनाहगजी बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है। उनका कहना है कि शाम के कवानीन के मुताबिक खवातीन अपने बच्चों को अपनी शहरियत मुंतकिल नहीं कर सकतीं। उनका कहना है कि इसके नतीजे में बहुत से बच्चे इंदराज से महरूम हो गए, क्योंकि इनके बाप या तो हलाक हो गए या फिर लापता हैं। गुटरेस का कहना है, हम हुकूमतों के साथ मिलकर इस मसले पर काम कर रहे हैं ताकि शामी बच्चों के इंदराज की इजाज़त मिलने के अमल को आसान बना सकें, और इसमें बहुत सी पेशरफ्त हासिल हुई है। हमें उम्मीद है कि इस पेशरफ्त से मुस्तकबिल में हमें जिलावतनी में पैदा होने वाले तमाम शामी पनाहगजी बच्चों के इंदराज को यकीनी बनाने की सहूलत मुयस्सर होगी। इस वक्त हमसाया मुल्कों में शामी पनाहगजीनों के 70% नौजायदा बच्चों का अभी तक इंदराज नहीं हुआ। गुटरेस का कहना है कि 21वीं सदी में बेवतनी एक बेकायदगी है जिसका ख़त्म होना ज़रूरी है। उनका कहना है कि इस हवाले से बैन अल-अक़वामी रवैयों में एक बड़ी तब्दीली आई है, जिसकी वजह से उन्हें उम्मीद है कि ये आलमी मुहिम कामयाबी से हमकिनार होगी। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अरब न्यूज़ चैनल्स ने खबर दी है कि लीबिया के शहर बेनगाज़ी में सरकारी फ़ौज और शूरा कौंसिल के अस्करियत पसंदों के दरमियान शदीद जंग हो रही है। काहिरा से वॉइस ऑफ अमेरिका के नाम निगार एडवर्ड यारानियान की रिपोर्ट के साथ असद नसीर।
बेनगाज़ी के मरकज़ी तजारती इलाके अलसाबरी में लीबिया की सरकारी फ़ौज इस्लामी अस्करियत पसंदों को पसपा करने के लिए गोलाबारी कर रही है। लीबिया की फ़ौज के तर्जुमान ने दावा किया है कि बेनगाज़ी का 95% इलाका इन लोगों से खाली करा लिया गया है। तहम उन्होंने ये भी कहा है कि शूरा कौंसल के अस्करियत पसंदों के कब्ज़े में अब भी शहर के कुछ इलाके हैं।
يعني هذه العناصر التي تفر من شقه الى شقه ومن منزل الى منزل الان تلاحقها وحدات الجيش
فوج کے ترجمان محمد حجازی کہہ رہے ہیں کہ فوج گھروں اور عمارتوں میں لڑائی کر رہی ہے تاکہ ان عسکریت پسندوں کو مکانات سے نکال باہر کیا جائے۔ لیبیا میں خانہ جنگی اس وقت سے جاری ہے جب لیبیا کے عامر معمر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا۔ ملک میں مختلف النوع تقسیم ہے۔ فوج میں بھی ایک ایسا گروپ ہے جو حکومت کا وفادار نہیں ہے۔ فوج مختلف قسم کے اسلامی عسکریت پسند گروپوں کے خلاف نبرد آزما ہے، ان میں قبائلی اور علاقائی گروپ بھی شامل ہیں۔ بنغازی کے علاوہ ملک کے دوسرے حصوں میں گروہوں اور فوج کے درمیان جھڑپوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ لیبیا کے سرکاری ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ مغربی نافوسا پہاڑوں پر گولہ باری ہو رہی ہے، جہاں مصراتا شہر میں فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان جنگ کی صورتحال ہے۔ دارالحکومت طرابلس میں اسلامی اتحاد فجر ملیشیا کا کنٹرول ہے، اور فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فوج عزیزیہ کیمپ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ یہ علاقہ قدافی کا مضبوط گڑھ ہوا کرتا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برکینا فاسو کے اپوزیشن لیڈرز نے اپنا احتجاج منسوخ کر دیا ہے، اور وہ ملک کی فوجی قیادت کے ساتھ قومی اتفاق رائے سے ایک حکومت کے قیام کے لیے بات چیت جاری رکھیں گے۔ اپوزیشن لیڈر زیفرین ڈیابرے نے بتایا کہ فوج نے وعدہ کیا ہے کہ وہ عبوری عمل کے بارے میں دستاویزات جلد پیش کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اس منصوبے کا جائزہ لے گی اور مذاکرات جاری رہیں گے۔ فوج نے جمعے کے روز اس وقت اقتدار سنبھالا تھا جب طویل عرصے سے برسر اقتدار بلیس کامپورے نے اپوزیشن کے سخت احتجاج کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ احتجاج اس ترمیم کے خلاف کیا گیا جس کے تحت صدر کامپورے اپنے عہدے صدارت میں توسیع کرنا چاہتے تھے۔ فوج نے لیفٹیننٹ کرنل اساق زیدہ کو عبوری صدر تعینات کیا ہے، جنہوں نے آئین پر پابندی اٹھانے کا وعدہ کیا ہے۔ افریقی یونین نے اپوزیشن کی اس بات کی حمایت کی ہے کہ عبوری سربراہ سویلین ہونا چاہیے۔ شمالی کوریا نے امریکہ کے ساتھ جوہری یا انسانی حقوق کے بارے میں بات چیت کے امکان کو رد کیا ہے، کیونکہ اس کے بقول امریکہ اس کی کمیونسٹ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے۔ منگل کے روز یہ بیان بظاہر اقوام متحدہ کے اس مسودہ قرارداد کی طرف اشارہ ہے جو تجویز پیش کرتا ہے کہ شمالی کوریا کو اس کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں پیش کیا جائے۔ جاپان اور یورپی یونین پابند نہ کرنے والی یہ قرارداد جلد ہی جنرل اسمبلی میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ اس کوشش کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ یورپی یونین نے اقتصادی شرح نمو میں کمی کی پہلی پیش گوئیوں میں مزید کٹوتی کرتے ہوئے اشارہ دیا ہے کہ یورپی یونین ممالک کی معیشت سست رفتار رہے گی۔ 18 ملک یورو زون میں اس سال شرح نمو صرف 0.8% ہوگی، جبکہ اس سے پہلے اندازہ تھا کہ یہ 1.2% ہوگی۔ اس افزائش میں سن 2015 کے لیے کٹوتی کی پیش گوئی 1.1% کی گئی ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فرانس اور اٹلی یورپی یونین کی بحالی میں بدستور مسائل کا شکار رہیں گے۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں مسلح افراد کی فائرنگ سے کم از کم 5 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی نے منگل کو بتایا کہ یہ واقعہ ضلع الحصہ کے گاؤں الدلواہ میں پیش آیا۔ یہ علاقہ سعودی عرب میں اقلیتی شیعہ آبادی کے مراکز میں سے ایک ہے، اور بظاہر یہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والوں پر حملہ تھا۔ سعودی پریس ایجنسی نے پولیس کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ لوگوں کا ایک گروپ ایک عمارت سے باہر آ رہا تھا، جب 3 نقاب پوش حملہ آوروں نے ان پر مشین گنوں اور پستولوں سے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ مرنے والوں کی شناخت اور واقعے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، اور صرف اتنا بتانے پر اکتفا کیا گیا کہ واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ عین شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے ایک مقدم مقامات پر اس وقت پیش آیا جب یہاں لوگ عاشورہ کے سلسلے میں جمع تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ ساری دنیا میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے فروغ کے لیے کوشاں رہا ہے، اور 4 نومبر کو اس کے اپنے ملک کے اندر وسط مدتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ ان انتخابات کے ذریعے یہ طے کیا جائے گا کہ امریکی کانگریس کو کون سی جماعت کنٹرول کرے گی، اور ملک کی 36 ریاستوں کے گورنر کون ہوں گے۔ اس انتخاب میں صدر اوباما کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم ان انتخابات کے نتائج ان کی آئندہ 2 برس کی پالیسیوں پر ضرور اثر انداز ہوں گے۔ واضح رہے کہ موجودہ وسط مدتی انتخابات ایک مشکل وقت میں ہو رہے ہیں۔ ایک طرف روس نے یوکرین پر چڑھائی کر رکھی ہے، دوسری طرف شام اور عراق میں اسلامی عسکریت پسندوں نے کئی علاقوں پر دھاوا بول کر ان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ مغربی افریقہ میں ایبولا متعدی مرض شدت اختیار کر چکا ہے اور اس سے متاثرہ مریض امریکہ بھی آ گئے ہیں، ان میں عام مسافر بھی شامل ہیں اور ہیلتھ ورکرز بھی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ 4 نومبر کو ووٹ دہندگان کے ذہنوں میں اس طرح کے مسائل ضرور رہے ہوں گے۔ اس انتخاب میں کئی ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کرتے کیونکہ وسط مدتی انتخابات میں عام طور سے ووٹ کم پڑتے ہیں، زیادہ جوش و خروش صدارتی انتخاب کے موقع پر دیکھنے میں آتا ہے۔ ان انتخابات کے نتائج کے بعد اگلی کانگریس جنگ اور امن کے مسائل پر جو قانون سازی کرے گی اس کا ہر امریکی پر اثر پڑے گا۔ اس کے نہ صرف فوری اثرات مرتب ہوں گے بلکہ یہ سن 2016 میں ہونے والے صدارتی انتخابات پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اس وسط مدتی انتخاب میں بعض قومی اور مقامی مسائل پر بھی عوام کی رائے پوچھی گئی ہے، کم سے کم اجرتوں میں اضافہ، کیسینو جوا خانوں کو اجازت دینے کا معاملہ، تعلیم کی مد میں اخراجات میں اضافہ اور میریوانا کے استعمال کی اجازت جیسے مسائل بیلٹ پیپر پر درج کیے گئے ہیں۔ اس انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار اور سیاسی جماعتوں نے اپنا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے اربوں ڈالر صرف کیے ہیں۔ بعض ریاستوں میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ موجودہ سیاسی رویوں کے بارے میں عدم اطمینان اور غیر مقبول امریکی پالیسیوں کے باوجود امریکی قوم اس بات پر کامل یقین رکھتی ہے کہ صرف ووٹ کے ذریعے ہی ان کی آواز مؤثر طور پر سنی جا سکتی ہے، اور یہی جمہوری حکومت کی روح ہے اور یہی وہ حق ہے جس کی امریکی ہر حال میں حفاظت کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں ہر جمعے کی شام ایک منفرد ریڈیو پروگرام نشر کیا جاتا ہے جو امریکی جیل میں قید افراد اور ان کے عزیزوں کے لیے 2 گھنٹوں پر مشتمل مختلف پروگرام پیش کرتا ہے۔ اس شو کے سامعین میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو جیلوں کے مسائل سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ غیر ملکی سامعین کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی انٹرنیٹ اسٹریمنگ کے ذریعے یہ نشریات باقاعدگی سے سنتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار گریگ فلیکس نے یہاں کے اسٹوڈیو کا دورہ کیا اور ہمیں مزید تفصیلات بتائیں۔
KPFT, may I have your name and where you're calling from?
2 گھنٹے طویل اس ہفتہ وار پروگرام پریزنٹ شو کو سرکاری امداد سے چلنے والے ایک ریڈیو اسٹیشن پر شروع کیا گیا۔ پریزنٹ شو کے اہم سیگمنٹس میں ایک کال ان شو بھی ہے جس میں قیدیوں کے دوست احباب فون کر کے مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے لیے کام کرنے والا زیادہ تر عملہ ان افراد پر مشتمل ہے جو ماضی میں کسی جرم میں سزا یافتہ رہ چکے ہیں۔ ان میں پروڈیوسر ڈیوڈ کالنگز ورتھ بھی شامل ہیں جنہوں نے دوران قید جیل میں پہلی مرتبہ اس شو کو سنا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروگرام سے مجھ پر ظاہر ہوا ہے کہ کس طرح خیال رکھا جاتا ہے اور کوئی باہر ہے جو آپ کا خیال رکھتا ہے۔ ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ شو میں تمام سننے والوں کو کال کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور اکثر جانی پہچانی آوازیں ہی سننے کو ملتی ہیں۔
We can name all the regulars that call in and we're a part of their lives and that's what really matters to us.
And maybe a seller too.
ہم باقاعدگی سے فون کرنے والوں کے نام بھی بتا سکتے ہیں اور ہم ان کی زندگیوں کا حصہ ہیں اور یہی بات ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ شو میں مستقل عملے کے علاوہ ماہرین بھی آ کر قیدیوں کی صحت، قانونی مسائل اور موت کی سزا کے بارے میں آرا دیتے ہیں۔
Good evening everyone, especially the men and women on Texas death row and their families and friends who are listening in this evening. As many of you already know, Texas leads the nation.
یہ ایک پروگرام کی سوتی جھلک ہے۔ یہ پروگرام کچھ یوں شروع ہوتا ہے، شام بخیر، بالخصوص ٹیکسس میں ان مردوں اور خواتین کو جو کہ موت کی سزا کے انتظار میں ہیں اور ان کے اہل خانہ اور دوستوں کو جو یہ نشریات سن رہے ہیں۔ سامعین، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ٹیکسس سزائے موت پر عمل درآمد کے اعتبار سے امریکہ میں سب سے آگے ہے، اور 1982 سے اب تک 550 لوگوں کو سزائے موت مل چکی ہے۔
One letter we have from Norman Fountain tonight. He still hasn't gotten treatment.
ایک شو کے دوران اٹرنی بل ہیبن سننے والوں کو جیل کے سسٹم میں سول اور قانونی حقوق سے آگاہ کرتے ہیں۔
We feed inmates information. And we feed families information.
جب 1980 میں ہیوسٹن میں پہلی بار یہ شو نشر کیا گیا تو یہ اپنی نوعیت کا ایسا پہلا شو تھا، لیکن اٹرنی بل ہیبن کہتے ہیں کہ اس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔
What this show has become has led to other shows in other parts of the country adopting a similar format.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے دیگر حصوں میں اب ریڈیو نشریات میں اسی طرز کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس شو میں تفریحی پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ ڈینس پرائز جیسے سابق قیدی لائیو میوزک شو پیش کرتے ہیں۔ ان کے زندگی کے تجربات کی جھلک ان کے گیتوں میں نمایاں ہے، لیکن پرائز کہتے ہیں کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتے۔
I want to be a good person for my son, but it is a chapter in my life and I've learned from it and I think that it's made me who I am.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کے لیے اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، لیکن یہ میری زندگی کا ایک باب ہے اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرے خیال میں اس نے مجھے وہ بنایا جو کہ میں نہیں ہوں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ماہرین بہت عرصے سے خبردار کر رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی آئندہ برسوں میں ان بڑی فصلوں کی پیداوار میں کمی کا سبب بنے گی جو انسان کے لیے خوراک کا بڑا ذریعہ ہیں، اور اب ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ 3 عشروں کے دوران ایسے ممالک میں جہاں اناج سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، اوسط پیداواری موسم میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مگر جریدے سائنس اکانومسٹ میں شائع ہونے والے ایک مطالعے کے شریک مصنف کولمبیا یونیورسٹی کے وولفرام شلنکر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ حالات خراب بھی ہوں۔
So it is actually better for yields if it gets warmer, but only up to a point.
وہ کہتے ہیں درجہ حرارت میں اضافہ پیداوار کے لیے بہتر بھی ہوتا ہے، مگر ایک خاص حد تک۔ شلنکر کہتے ہیں اگر درجہ حرارت ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو بعض اوقات پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے۔ گزشتہ صدی کے دوران اناج پیدا کرنے والے ممالک میں کسان بہتر بیج اور کاشتکاری کے بہتر طریقے اپنا کر پیداوار میں بہت آہستگی کے ساتھ اور بڑے تواتر کے ساتھ اضافہ کرتے رہے ہیں۔ شلنکر اور ان کے ساتھی اب مختلف اعداد و شمار کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا درجہ حرارت میں اضافہ بہتر پیداوار میں مددگار جدید ٹیکنالوجی کو بھی متاثر کرنے لگا ہے یا نہیں۔
So we did find that the climate trends over the last 29 years have already impacted crop production, specifically for 2 crops.
کہتے ہیں ہم نے معلوم کر لیا کہ آب و ہوا میں گزشتہ 29 برسوں میں آنے والی تبدیلیوں نے فصلوں کی پیداوار کو متاثر کیا ہے۔ ان میں 2 بڑی فصلیں گندم اور مکئی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث مکئی کی پیداوار 3.8% اور گندم کی پیداوار 5.5% کم ہوئی ہے۔ اگرچہ سننے میں یہ مقدار کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتی، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ مقدار میکسیکو میں مکئی اور فرانس میں گندم کی سالانہ پیداوار کے برابر ہے۔ سائنس نے دنیا کے بنیادی عناصر پانی، مٹی، آگ، ہوا کے ہر ہر پہلو، ہر ہر جز پر تحقیق اور مطالعے کی راہیں کھول دی ہیں۔ چک رائس کینسس یونیورسٹی میں مٹی کے سائنسدان ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی پر اس سے پہلے جو بھی تحقیق ہوئی اس کا مرکز یہ تھا کہ مستقبل میں اس کے زراعت پر کیا اثرات ہوں گے، مگر تازہ ترین رپورٹ اس بارے میں ہے کہ پہلے ہی کیا کچھ ہو چکا ہے، اور اب جبکہ آئندہ 4 عشروں میں زرعی پیداوار میں 70% اضافے کے مطالبات کی توقع کی جا رہی ہے، رائس کہتے ہیں ہمیں اپنی کوششیں 2 گنا کرنا ہوں گی۔
Even with the 1.1% improvement, we won't meet those
goals. اگر فصلوں کی سالانہ پیداوار میں 1 یا 1.1% اضافہ ہو تو بھی اہداف پورے نہیں ہوتے۔ چنانچہ ماحولیاتی تبدیلی نے ہمیں پہلے ہی کافی پیچھے کر دیا ہے۔ اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششیں دگنی کر دیں۔ ولفرام شلنکر کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق پالیسی بنانے والوں کو راہ دکھا سکتی ہے کہ سائنسدان آئندہ برسوں میں عرضی درجہ حرارت میں اضافے کی جو توقع کر رہے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر جیکسن وٹس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی نیلوفر مغل۔ لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن۔